محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں اپنے بہت پرانے اور محترم جناب مرزا حسینی صاحب کو اس میں پھر خوش آمدید کہوں گا. ان سے ہماری جان پہچان 24 سال پرانی ہے، اور جب ہم 1984 میں دینی طالب علم بنے تو ان کو 3 سال ہو چکے تھے وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہوئے. کافی عرصے انہوں نے افریقہ میں گزارا، اور اس کے بعد اب کچھ عرصے سے پاکستان میں تشریف فرما ہے. بہرحال دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی. ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد وآل محمد. تو موضوع ہمارے پاس ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے ہے، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس نشست کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تعلیمات کے حوالے سے، اور بالاخص قرآن کریم کے ذریعے سے جو قوانین اخذ کیے جا سکتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے. ہرگز کوشش نہیں کہ اس کو کوئی بہت زیادہ اکیڈمک تفسیری انداز اختیار کرے یہ گفتگو. کوشش یہی کریں گے کہ سادہ سی رہے، اور اس سے شاید زیادہ ہمارے بس کی بات ہوگی بھی نہیں، اور اس میں اس طرح سے ہو جائے کہ ہم قرآن کریم سے قوانین حاصل کرنے کا کچھ انداز حاصل کر پائیں. یعنی آپ خود جب قرآن کریم کو ایک مطالعے کے طور پر پڑھیں، جب آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، تو آپ اس سے کچھ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر پائیں. جو ظاہر ہے کہ آپ مزید تفاصیل میں دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اور زیادہ سہولت ملے گی. نہ بھی ہو آپ صرف ترجمہ ہی پڑھیں، تو کم سے کم اس سے بھی کچھ نہ کچھ ہم اور آپ کو حاصل ہونا چاہیے. ابتدائی طور پر یوں سوچ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا جو ہمارا انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اب 23ویں رمضان جو ہے وہ گزر چکی ہے، اور ماہ رمضان کے اب بہت کم ایام باقی ہیں. ہم لوگوں کے یہاں ایک سنت پہلے ہوا کرتی تھی کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہر روز میں ایک سپارہ قرآن کریم کا ماہ رمضان میں پڑھ لیتا تھا. تو اگر اس طریقے پر عمل کیا تو اب تک 23 سپارے بعض لوگوں نے پڑھ لیے ہوں گے. اچھا، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہوں تو میرے لیے ایک دن میں دوسرے کاموں کے ساتھ ایک سپارہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں نہیں پڑھ پاتا. تو میری معمولاً کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک سپارہ تو نہیں پڑھ پاؤں گا، آدھا پڑھ لوں یا 3/4 پڑھ لوں. کم سے کم اتنا ضرور ہو جائے کہ میں غور و فکر کے ساتھ پڑھتا رہوں. ہاں ٹھیک ہے، ساتھ طور پر روزانہ میں کم وقت دیتے تھے، ماہ رمضان کے اندر وہ وقت زیادہ کر دیتے ہیں. لہذا ہم اس بات کو بہت زیادہ انکریج نہیں کریں گے، اپنے طور پر نہیں کرتے کہ ہر روز ایک سپارہ پڑھنا ضروری ہے. اچھا، اس میں پھر ایک انسان ایک غیر معقول طریقے سے قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے. مثلا قرآن کریم اس نے کھولا ہوا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کتنے صفحے باقی رہ گئے ہیں، وہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے اچھا ابھی بھی 5 صفحے ابھی بھی باقی ہیں، پھر گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں چلے گا نہیں چلے گا، پھر کوشش کرتا ہے بھگا بھگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے 5-6 صفحے ختم ہو ہی جائیں کسی طریقے. میرے خیال میں یہ قرآن کریم پڑھنے کا بہت غلط طریقہ ہے، بہت ناانصافی ہے. یعنی دو عالم تھے، ایک عالم نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی اور دوسرے نے بہرحال ویسی تفسیر نہیں لکھی. وہ ان سے ملے اور کچھ اس قسم کی بات ہوئی کہ تمہیں قرآن کریم کیسے سمجھ میں آیا، اور ہمیں قرآن کریم ویسے کیوں نہیں سمجھ میں آیا جیسے تمہیں سمجھ میں آیا. یا انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ اس کو کیسے سمجھ میں آیا، مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آیا. تو انہوں نے کہا کہ تم جب قرآن پڑھتے ہوتے نا تو تم پاؤں پھیلا کے بھی بیٹھ جاتے تھے. تم قرآن کریم کے احترام میں جس طرح سے بیٹھتے تھے اس کے بعد تمہیں قرآن ایسے ہی سمجھ میں آنا چاہیے تھا. اور یہ جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو یہ صرف کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلا کے پڑھتا ہے کہ خدا اس مجھے سمجھا دے کچھ. یہ اتنے احترام کے ساتھ پڑھتا ہے. جب یہ اتنے احترام کے ساتھ پڑھے گا تو اس کتاب نے اس کو سمجھانا ہی تھا. تو ہمارا اپنی خیال ہے کہ یہ جو قرآن کریم پڑھنے کا انداز ہے یہ چند باتیں ہمیں بتا رہا ہے جو ہمارے خیال میں عقائد کے خلاف ہے. اصول کیا طے کرنے چاہیے؟ اصول یہ طے کرنے چاہیے کہ خود قرآن کریم ایک ناطق کتاب ہے، خود قرآن کریم بولنے والی کتاب ہے. اچھا اب ممکن ہے کوئی ذہن میں لائے کہ نہیں ہم کہتے ہیں آئمہ بولتے ہیں اور قرآن کریم صامت ہے، کتاب صامت اور کتاب ناطق. میں اس سے ٹکرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو بالکل ہے ہی. یعنی مثلا قرآن کریم میرے پاس ہے، قرآن کریم میں نے کھولا اور اس قرآن کریم کے اوپر جب ابتدائی طور پہ نظر دوڑاتا ہوں تو یہاں سوائے الفاظ کے لکھے ہوئے کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا مجھے. اس اعتبار سے یہ کتاب صامت ہے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام ناطق ہیں، یعنی وہ نطق فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کتاب جو بظاہر صامت ہے، آیا اس نے کبھی بھی نہیں بولنا ہے؟ اس نے بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے؟ کبھی بھی نہیں بولنا ہے؟ یہ نہیں ہے پھر. ہاں بظاہر تو صامت ہے، بظاہر تو آپ نے کھولا دیکھیے اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن آیا اس نے کبھی بھی نہیں بولنا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ خود امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ کے اندر، اپنے ایک وسیع قول میں کہ جو قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر ایک جگہ پہنچتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں استنتقو. استنتقو، استنتقو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سادہ عربی میں استنتقو کا مطلب ہے اسے بلواؤ. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ طے کیے بیٹھا ہے کہ میں نے خاموش رہنا ہے، آپ اسے کہتے ہیں نہیں بھائی تجھے بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں اسے بلواؤ. پھر بلواؤ کیا مطلب؟ یعنی ایسے حالات بنا دو کہ کچھ بول اٹھے، ایسے حالات بناؤ کچھ نہ کچھ بولے. امیر المومنین فرما رہے ہیں بظاہر اس کتاب نے تم سے نہیں بولنا ہے، لیکن تمہاری مہارت یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بولنے پہ مجبور کر دو. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بظاہر خاموش کتاب ہمیشہ خاموش کتاب نہیں ہے، یہ کبھی بولتی ہے لیکن خود سے نہیں بولے گی، آپ کو اس کو کہنا پڑے گا کہ یہ بولے. اچھا اب یہ تو بڑی شاعرانہ سی بات لگ رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب نہیں بولے گی، آپ اس سے کہیں کہ یہ بولے. پریکٹیکلی ہونا کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہونا کیا ہے اس میں اور ہم اس کو کیسے ڈیل کریں؟ تو ہم اس کے بارے میں چند روایات سے استفادہ کرتے ہیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کے بارے میں اور دوسری مخلوقات کے بارے میں، کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو ایک تجسم ملے گا، تمام اعمال کو، تمام مخلوقات کو وجود ملے گا. وہ وجود نیت کے اعتبار سے ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کھڑا ہوگا، اس کے برابر میں کوئی خوبصورت وجیح بہت اٹریکٹیو شکل میں کوئی مخلوق اس کے برابر میں آ کے کھڑی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہمدردی کرے گی، اظہار ہمدردی میدان حشر میں. تو بہت خوش ہوگا کہ چلو میدان حشر میں کوئی تو ہے جو ہمارا ساتھ دینے والا بھی ہے، ہمیں بتانے والا بھی ہے. تو اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہے گا وہ مخلوق، یا کہے گی کہ میں تیری نماز ہوں، تو نے میرا خیال رکھا، خدا نے مجھے خوبصورت بنا کر تیرے ساتھ روانہ کر دیا. صحیح ہے. جب بعض اوقات جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بھی کوئی تمثیلی بیان ہے، سمبولک ہے، سمجھانے کے لیے. بظاہر لگتا ہے معاملہ سمجھانے کا نہیں ہے، بظاہر لگ رہا ہے معاملہ حقیقی ہے. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک عارف کا واقعہ ہے. وہ ایک قبرستان کے اندر تشریف فرما تھے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک، اچھا بظاہر مجھے یاد آتا ہے کہ اصفہان کے اندر ایک قبرستان ہے تخت فولاد نام کر کے، کہتے ہیں اس کے اندر بہت اولیاء اوصیاء دفن ہوئے ہیں. یہ اس کا واقعہ ہے یہ. تو وہ جناب علی بیان کرتے ہیں کہ تخت فولاد میں ایک عارف کھڑے تھے، انہوں نے قبر کی حالت میں دیکھا کہ اس قبر سے جس میں شاید کوئی مردہ نیا دفن ہوا تھا، بہرحال انہوں نے کچھ احساس کیا کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہو رہی ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جوان ایک طرف سے آیا اور اس قبر کے اندر داخل ہو گیا. اس قبر کے اندر گیا، کہنے کے بہت خوبصورت تھا، اس کے جسم سے خوشبو بھی بہت اچھی تھی، یہ ساری باتیں تھیں، اور کہنے کے مجھے بھی بہت اچھا احساس ہوا اس کے جانے سے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک انتہائی مکروہ شکل کا کتا اسی علاقے سے گزرا، اسی جگہ سے گزرا، شکل بھی مکروہ اور بدبودار، وہیں سے گزرا، وہ بھی اسی قبر کے اندر گیا، وہ بھی اسی قبر کے اندر گیا. تھوڑی دیر تک نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، آخر میں انہوں نے دیکھا کہ وہ جو جوان پہلے گیا تھا وہ انتہائی خستہ حالت میں زخم چور، زخموں سے چور چور، اور جناب ایک عجیب وضعیت، اس کے اندر وہ واپس جا رہا ہے. تو یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جب اتنا سارا واقعہ دیکھ ہی لیا تو اب سمجھنے کی کوشش بھی کروں. تو جاتے اس بندے خدا سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگا کہ یہ جو صاحب قبر ہے، میں اس کے نیک اعمال ہوں، مجھے خدا تعالیٰ نے اس کی نصرت کے لیے بھیجا تھا کہ میں جاؤں اس کی قبر میں اس کے ساتھ رہوں، اس کی برزخ میں اس کے ساتھ رہوں، اس کو تسلی دوں، اس کو مختلف مراحل پہ رہنمائی کروں. اور یہ جو تم نے کری شکل کا کتا دیکھا، یہ اس کے برے اعمال ہیں، اس نے بھی اس کے ساتھ رہنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ برزخ کی زندگی اعمال کی زندگی ہے. برزخ میں ظاہر قبر کے اندر تو اور کچھ نہیں ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں، قبر وہ ٹکڑا نہیں ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر ہم مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں. یہ قبر صرف ایک نشانی ہے، قبر اصل میں ایک پوری دنیا ہے، پورا ایک عالم ہے، ایک نئی کائنات ہے. اس کے اندر یہ سارے اعمال ہمیں اور آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، اچھے اعمال بھی، برے اعمال بھی. تو وہ کہتا ہے کہ وہ برے اعمال جب داخل ہوئے تو اس برے طریقے سے داخل ہوئے کہ اس نے میرے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، مجھے زخمی کر دیا. میں نے اس کا جہاں تک مقابلہ کیا، سکتا سکتا تھا مقابلہ کیا، لیکن اب یہ انسان ہوگا اور اس کے برے اعمال ہوں گے. یہ بھی ایک تمثیلی بیان ہے، یہ بھی ایک تمثیلی بیان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے اعمال ایک آدمی نہیں بنے گا، برے اعمال بھی ایک آدمی نہیں بنے گا. صحیح. تو کہا گیا کہ اچھے اعمال اور برے اعمال میں، اچھے اعمال بھی ایک عمل نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ جو ایک انسان داخل ہوا، یہ ایک اچھا عمل ہو، یہ تمثیلی ہے. اچھے اعمال بھی متعدد ہیں. مثلا آپ نے ایک نماز پڑھی ہے، یہ خود ایک عمل ہے، اس کی ایک شکل ہے. آپ نے ایک روزہ رکھا ہے، یہ ایک عمل ہے، اس کی ایک علیحدہ شکل ہے. اسی طریقے سے مثلا فرض فرمائیں، آج میں نے کسی کے اوپر کوئی طنز کیا ہے، اس کی بھی ایک شکل ہے، وہ مجھے ملے گی. وہ یہ تمام چیزیں برزخ کے اندر جمع ہوتی رہیں گی. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تجسم اعمال، اعمال کا مجسم ہونا. جب اعمال مجسم ہیں، کیا قرآن کی بھی کوئی مجسم شکل ہے یا قرآن کی کوئی مجسم شکل نہیں ہے؟ تو بیان یہ کرتے ہیں کہ نہیں، قرآن کی بھی ایک مجسم شکل ہے. قیامت کے دن جو شکلیں ظاہر ہوں گی، اس میں خود قرآن کریم بھی ایک شکل کی صورت میں ظاہر ہوگا، خود قرآن کریم بھی شکل کی صورت میں ظاہر ہوگا. وہ شکل ابھی بھی ہے یا بعد میں خلق ہوگی؟ یعنی یہ جو قرآن کریم کا وجود ہے، یہ ابھی ہے یا بعد میں خلق ہوگا؟ تو کہتے ہیں نہیں، وہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے. اس کا مطلب ہے بولنا کس نے ہے؟ اس وجود نے بولنا ہے، اس کتاب نے، جو پرنٹڈ بک ہے، جو ممکن ہے اٹلی میں چھپی ہو، جرمنی میں چھپی ہو، یا سعودیہ میں چھپی ہو، پاکستان میں، اس نے نہیں بولنا ہے. اس حقیقت قرآنی نے بولنا ہے ایکچولی، جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے. لیکن اگر ہم اس کتاب کے الفاظ کے ذریعے سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو اس حقیقت قرآنیہ سے رابطہ بنا سکتے ہیں. پھر سمجھانا اس حقیقت قرآنیہ نے ہے، پھر اس قرآنی حقیقت نے ہمیں سمجھانا ہے. اور یہ احترام، بے احترامی، یہ سب کے سب اس حقیقت قرآنیہ نے پھر سزا بھی دینی ہے. تو بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کتاب خاموش کتاب ہے، یہ در حقیقت خاموش، پس پشت خاموش نہیں ہے. اس کا وجود ہے، باضابطہ وجود ہے. وہ باضابطہ وجود اپنے پڑھنے والوں کو علم دے رہا ہوتا ہے، وہ باضابطہ وجود. اب دیکھیں، ہمارے پاس مسلم ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ چند چیزیں خدا تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن شکایت کریں گی. اپنی روایت بہت دفعہ سنی ہوگی، مثلا مسجد شکایت کرے گی. جب مسجد بولتی ہے، ظاہر کہ مسجد وہی سیمنٹ ہے جو مثال کے طور پر عسکری سیمنٹ فیکٹری میں بنا ہوگا، اس سیمنٹ نے تو نہیں بولنا ہے. یا مثال کے طور پر مسجد کے اندر لکڑیاں لگی ہوں گی، ان لکڑیوں نے تو نہیں بولنا ہوگا. اس کا مطلب مسجد بھی کوئی اور وجود ہے، ورنہ یہ کیا مطلب ہے مسجد شکایت کرے گی؟ یا تو ہم کہیں یہ سب کی سب جو کچھ روایت کے اندر آئے سب شاعری ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں ساری شاعری ہے؟ لکھا مسجد شکایت کرے گی، لکھا ہے مصحف شکایت کرے گا. مصحف کیا ہے؟ ایک جلد قرآن کو کہتے ہیں مصحف. مصحف پوری قرآن کریم کو نہیں کہتے. قرآن کریم کی حقیقت نورانیہ اور پتنی سماوی حقیقت، اس کو مصحف نہیں کہتے. مصحف اس ایک جلد قرآن کو کہتے ہیں. مصحف شکایت کرے گا، کون سا مصحف شکایت کرے گا؟ جو گھروں میں رکھا ہوگا، جس کو پڑھا نہیں جائے گا، وہ شکایت کرے گا. اس کا مطلب ہے اگر میرے گھر کے اندر 5 جلد قرآن کریم کے رکھے ہیں اور میں 1 جلد پڑھتا ہوں اور 3 نہیں پڑھتا یا 2 پڑھتا ہوں, وہ 3 شکایت کریں گے کہ اس نے ہمیں کیوں رکھا تھا, ہم کیا سجانے والے تھے, ہمیں سجاوٹ کا ذریعہ سمجھا تھا اس نے. اس خاطر جب میں دیکھتا ہوں نا کہ ہم لوگوں کے ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم کا وہ مقام ہے کہ ایک کتاب قرآن کریم چھاپنے والے نے چھاپا جہیز ایڈیشن, تو مجھے اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ تباہی میں بہت بہت بڑی جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے یعنی یہ قرآن کریم کو بھی مختلف ایڈیشن میں چھاپ رہا ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے, تو ایک اس نے چھاپا ہے جہیز ایڈیشن, یعنی اس کو پڑھنے کے لیے نہیں رکھا ہے, اس کو صرف جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہے, پڑھنا وڑھنا نہیں ہے اسے. یہ ہماری پستی کی شاید انتہاؤں میں سے ایک انتہا ہو سکتی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اتنا نعوذ باللہ بے اثر سمجھ لیا اور رسم و رواج کو باضابطہ قرار دے دیا کہ اب اس کا جہیز ایڈیشن نکال کے بیٹھ گئے کہ ہم نے یہ پڑھنے کے لیے نہیں رکھا ہے, یہ صرف جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہے, اس کو سجائیں گے اور رکھ لیں گے. قرآن کریم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجموعی طور پہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ مجموعی طور پہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں. ہدن للمتقین ہے, ہدن للناس ہے. اچھا میں جو عربی نہیں جانتا مثلا میں کیسے ہدایت حاصل کروں؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی جو عربی جاننے والا ہوگا وہ ہدایت حاصل کرے گا, جو عربی نہیں جانتا وہ کیسے ہدایت حاصل کرے گا؟ تو پہلے تو یہ طے کر لیں کہ جو عربی جانتا ہے وہ ہدایت حاصل کر لے گا کیا؟ حتیٰ آج کا عرب بھی اس عربی کو نہیں جانتا. آج کا عرب یہ عربی نہیں جانتا, صحیح؟ آپ آج کے عرب کے پاس لے جائیے کہ اسے پڑھیے بتاؤ کیا لکھا ہے, نہیں جانتا, اس کی عربی کچھ اور ہے. دوسرا مسئلہ, حتیٰ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا اور یہی عربی بولنے والے عرب تھے تو کیا وہ اس سے ہدایت پا گئے تھے؟ مثلا ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, یہ لوگ تو اسی زمانے کے عرب تھے, ان کی عربی ان کی عربی یہی والی عربی تھی, پرفیکٹلی یہی تھی, کوئی چیز ان کے لیے اس میں سے نہ سمجھنے والی نہیں تھی, پھر بھی ہدایت نہیں پائے تھے. اس کا مطلب ہے قرآن کریم سے ہدایت لینے کے لیے ترجمے کی زیادہ دخالت نہیں ہے, زبان کی زیادہ دخالت نہیں ہے, ترجمہ وسیلہ بن سکتا ہے. اب آئیے پریکٹیکلی کرنا کیا ہے. مثلا آپ قرآن کریم ہاتھ میں لیتے ہیں, آپ کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے. پہلے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ طریقہ کار ہمارے خیال میں بہت اچھا نہیں ہے کہ آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے 40 صفحے پڑھنے ہیں اور اب وہ جلدی کرنا ہے, تیز کرنا ہے, یہ کرنا ہے. میرے خیال میں یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے. آپ نے اگر کوئی کوانٹٹی طے کرنی ہے, کوانٹٹی تھوڑی کم طے کر لیں, لیکن زیادہ تر اصرار کریں کہ مجھے سمجھنا ہے, زیادہ تر اصرار کریں کہ مجھے سمجھنا ہے. ابھی بھی اگر کوئی کہے نہیں مجھے کوانٹٹی ہی طے کرنی ہے, تو پھر میں اس سے کہوں گا کوانٹٹی کم طے کریں. مثال کے طور پر آپ طے کر لیں آپ نے ایک دن میں آدھا سے پارا پڑھنا, حتیٰ اگر آپ یہ طے کریں مثلا میں نے 1 رکوع پڑھنا ہے, وہ بھی برا نہیں ہے, لیکن یہ طے کر لیں کہ جتنا بھی پڑھنا ہے سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں, اگر کوئی یہ سوچے نا کہ میں 1 صفحہ سوچ کے پڑھوں گا, 3 صفحہ بغیر سوچے سمجھے پڑھوں گا, میرے خیال میں قرآن کریم کو کم سے کم اچھا نہیں لگتا ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کے ساتھ ملوں 15 منٹ کے لیے اور یہ سوچوں 5 منٹ احترام کروں گا, 10 منٹ بے احترامی کروں گا, مجھے تو اچھا نہیں لگے گا. یعنی میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ 5 منٹ ہی ملیں اور احترام کر کے چلے جائیے, 5 منٹ ملو بھائی, بے احترامی کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, تو آپ کم ملیں لیکن قرآن کریم سے اس طرح ملیں جس طرح سے ملنا چاہیے, واقعاً پڑھیں, واقعاً مطالعہ کریں. اچھا اب مطالعہ کریں تو کیسے کریں؟ اس قرآن کریم کے اندر کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنے گھر میں کسی سے پوچھا کہ اگر میں ترجمہ پڑھ لوں, چونکہ میں عربی پڑھ رہا تھا وہ بہت سلو پڑھایا جا رہا تھا, چونکہ جو بھی پڑھانے والا آتا تھا وہ 1-2 لائنیں 4 لائنیں 5 لائنیں پڑھاتا تھا, تو میں سوچتا تھا اس طرح پڑھتے رہے تو سالوں لگ جائیں گے, یہ ختم نہیں ہوگا. اب دھن تو یہ تھی کہ بھائی جلدی جلدی ختم کرو کسی طریقے سے. تو میں نے یہ پوچھا کہ اگر میں اردو پڑھ لوں تو قرآن کریم پڑھا ہوا کہلاؤں گا؟ تو کسی نے مجھ سے کہا کہ ہاں اردو بھی پڑھ لو تو قرآن کریم پڑھا ہوا کہلاؤ گے. تو میں نے اردو پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر اردو پڑھنے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اس میں کوئی خاص چیز ابھی تک نظر نہیں آئی ہے. میں قرآن کریم پڑھتا رہا, اردو پڑھی, اردو میں پڑھنا لگا, اردو میں پڑھتے پڑھتے مجھے احساس ہوا کہ یار یہ جو اتنا مشہور ہے قرآن کریم, نعوذ باللہ ابھی تک کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سادہ سادہ سی باتیں ہیں. مثلا ظاہر میں نے پہلا سفارہ شروع کیا تھا، پہلے سفارے میں لکھا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں، ان کے کانوں کے اوپر، ان کی زبان. اس میں کون سی خاص بات ہے؟ چلو مہریں لگ گئی ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے، میں معمولاً اس کے لیے ایک ٹیسٹ کرتا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کبھی اسکول میں پڑھاتے پڑھاتے بچوں سے کہتا تھا چونٹی، ہاتھی، شہد کی مکھی، مکڑی، کیا لگ رہا تمہیں؟ کہتے تھے پتہ نہیں جانوروں کے نام ہیں. میں ان سے کہتا تھا یہ قرآن ہے، ان کا دل نہیں مانتا تھا. کہتے تھے یہ قرآن ہے، گائے، چونٹی، مکڑی، ہاتھی، یہ قرآن ہے. کیسا قرآن ہے؟ دسترخوان، سورج، چاند، شہر، یہ قرآن ہے. کہتے تھے کیا ہو رہا بھائی، الٹے سیدھے الفاظ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے. ہاں یہ قرآن ہے، یہ سارے سوروں کے نام ہیں، ان میں سے کوئی بھی سوروں کے ناموں سے ہٹ کر نہیں ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے، ہم نے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے نہیں پڑھا ہے، برکت اور ثواب کے لیے پڑھا ہے، سیکھنے کے لیے نہیں دیکھا. سیکھنے کے لیے دیکھیں گے، حقائق سمجھ میں آئیں گے، پھر اگلا سوال اور آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہماری اورینٹیشن چینج ہونی چاہیے. قرآن کریم کو صرف ثواب کی خاطر نہ پڑھا جائے، قرآن کریم کو باقاعدہ سیکھنے کی خاطر پڑھا جائے. دوسرا سوال یہ آئے گا، اب ممکن کسی کے ذہن میں آئے کہ یار یہ بات صحیح نہیں ہے، لکھا ہے تلاوت قرآن کا ثواب ہوتا ہے. اب انہیں روایت میں پوچھیں تلاوت قرآن بے فکر یا با فکر، بے سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے، یا سوچ سمجھ کے. یا مثال کے طور پر آپ ابھی 30 ماہ رمضان تک پہنچیں گے، ماہ رمضان کے آخری شب میں ختم قرآن کے لیے ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیجئے. مثلا اس میں لکھا ہے خداوند متعال میرے قرآن پڑھنے کو بغیر عبرت کے قرار نہ دے، میں اس سے عبرت حاصل کروں، قرآن کریم پڑھوں عبرت حاصل کروں، ایسا قرآن نہ پڑھوں جس میں کوئی عبرت نہیں ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آدھے گھنٹے قرآن پڑھیں عبرت نہ ملے، درس نہ ملے، اس کا مطلب ہے یہ وہ نہیں ہے جو اہل بیت نے چاہا تھا. بس اہل بیت نے کیا چاہا تھا، ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں. میں کبھی کبھی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اس بات پر کنوینس کرنے کے لیے لوگوں کو کہ قرآن کریم سے ہر جگہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ایسے ہی کوئی صفحہ کھول کر ایک آیت کریمہ پڑھ کر یہ سوچتا ہوں اس سے کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے بھی یہی کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت کریمہ ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. فرمایا کافر اس طرح سے کرتے تھے، کہتے تھے ایک سال حج اس مہینے میں بنائیں گے، اگلے سال حج ایک اور مہینے میں بنائیں گے، پھر ایک اور مہینے میں بنائیں گے. کافروں نے یہ طریقہ کار شروع کیا تھا، خدا نے متعال نے کہا صحیح نہیں ہے، جس سال ہم نے حج کہا اس دن بھی بنائیں گے. اچھا کافر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب خدا نے متعال نے اس کی مسئلہ بیان فرمائی ہے. فرمایا یہ جو حرکت کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک سال اس کو حلال کریں، ایک سال اس کو حرام کریں. نتیجہ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کرنا چاہ رہے ہیں فیحلوا ما حرم اللہ، یہ چاہتے ہیں جو خدا نے حلال کیا ہے اس کو یہ لوگ حرام کر دیں، جو خدا نے حرام کر دیا ہے اس کو یہ لوگ حلال کر لیں. ٹھیک ہے، اب خدا متعال نے قانون بتا دیا. قانون کیا کہہ رہا ہے؟ قانون یہ کہہ رہا ہے کافروں کی ہمیشہ کی خواہش ہے کہ جو خدا نے حلال کیا ہے وہ یہ حرام کر لیں، اور جو خدا نے حرام کر دیا ہے اس کو یہ لوگ حلال کر لیں. اب آپ کو آج کے دور کے کفر میں یہ خاصیت نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے؟ اتنی سی ایک آپ آیت لے لیں کہ کافر کیا کرتا ہے، یحلوا ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرتا ہے. آپ کو آج کے دور میں یہی چیز نظر آ جائے گی. خدا نے متعال نے کہا شراب حرام ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ شراب کو حلال کر رہا ہے. خدا نے متعال نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروش جائز ہے، سود لینا حرام ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے سود لینا جائز کر دیا ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا اس نجس جانور کا خون گوشت حرام ہے، اس نے کیا کیا؟ اس کو حلال کر دیا. اچھا اس کی بات کافر ایک اور حربہ بھی کرتا ہے، جانتا ہے اگر میں مسلمان سے کہوں نا کہ میں نے خدا کے حرام کو حلال کر دیا تو مسلمان نہیں مانے گا، لیکن وہ کچھ ایسی کوشش کرتا ہے مسلمان بھی اس کا مرتکب ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے مسلمان مرتکب ہو جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ اسی خنزیر کے گوشت کو کسی اور پروڈکٹ کے اندر مسلمان کو کھلا دے گا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے مسلمان انجانے میں بھی اس کو کھائے گا اثر ضرور پڑے گا، کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسی کوشش کرے گا. مثال کے طور پر اسی ام الخبائث شراب کو کسی طریقے سے مسلمان کے گلے سے اتار دے، وہی سود کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کے گلے سے اتار دے. کیوں؟ اس کو پتا ہے اگر مسلمان انجانے میں بھی یہ کام مسلسل کرتا رہے گا کہیں نہ کہیں مصیبت میں پھنس جائے گا، کہیں نہ کہیں مصیبت میں پھنس جائے گا. اب آپ کتنی ہی کوششیں دیکھیں گے کفر کی اسی کام کے اوپر جو قرآن کریم میں ابھی یہاں بیان کی ہے، کہ جو خدا حرام کرے گا اس کو یہ کفر حلال قرار دے گا. اچھا ہم نے ابھی کیا کیا تھا؟ ہم نے قرآن کریم سے ایک صفحہ یوں ہی کھولا بغیر کسی عمد اور قصد کے، تین آیات کریمہ پڑھی، تین لائنیں پڑھی بلکہ دو آیات کریمہ، ان دو آیات میں ایک جملہ ہمیں قانون مل گیا. قانون کیا ہے؟ کفر یہ کرتا ہے، یحلوا ما حرم اللہ، یہ حلال کر دیتے ہیں اس چیز کو جو خدا حرام کر دیتا ہے. ایک چیز مل گئی. اچھا اب یہ کیوں کرتا ہے؟ زین لہم سوء اعمالہم، خدا تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ گمراہی میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو ان کے برے عمل بھی خوبصورت نظر آنے لگے ہیں. اچھا اور اب یہ ایک طریقہ کار ہے، آپ نے کیا کیا؟ ایک آیہ کریمہ کو پڑھا، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیا، تھوڑا سا آپ غور کریں گے کہیں نہ کہیں آپ کو قانون ملنا شروع ہو جائے گا، قانون حقیقت، حقیقت ملنا شروع ہو جائے گی آپ کو، آپ اس حقیقت کے اوپر غور کرنا شروع کریں گے. دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے، ایک آیت قرآنی کسی اور آیت کے ساتھ مل کر مکمل قانون بنا دیتی ہے. ایک آیت قرآنی کے اندر ایک جملہ آیا ہے، اسی جملے کو کسی اور آیت کے ساتھ ملا لیں، مکمل ایک طریقہ کار بن جائے گا آپ کے سامنے. اب اس کو میں نے سمجھانے کے لیے، عرض کرنے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا ہے اور وہ پہلے سے نشان لگایا ہوا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا اب بہت ساری جگہوں پر میں اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگاتا، ٹھیک ہے، اپنی غلطی کسی کے اعتراف کرنے میں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہم لوگوں کی جو یہ جو اس طرف کی آبادی ہیں، مثلا انچولی ہے، رضویہ ہے، جعفر تیار ہے، یہاں پر کچھ بولنے سے پہلے انسان کو 25,000 دفعہ پہلے سوچنا پڑتا ہے. کیوں؟ یہاں سیکھنے والے کم، منیخ نکالنے والے زیادہ آتے ہیں. عجیب مشکل ہے یہاں کی. یعنی بعض اوقات میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کاش کوئی ایسا فلٹر لگ جائے کہ جہاں منیخ نکالنے والے آئیں خدا گاڑی کو وہیں بیچ میں ہی روک لیا کرے، بھیجے ہی نہیں ہمیں. خدا کا کیا ہے؟ خدا کا تو قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، گاڑی پنچر کر دیا کرے، وقت نکلوا دیا کرے. بلا وجہ میں ایسی جگہ جا کر، اچھا وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے مجھے بھی کچھ آتا ہے. کیا فائدہ ہوا؟ نیچے والا بیٹھا ہے اس شان میں کہ مجھے تجھ سے زیادہ آتا ہے، اور اوپر والے کو بیٹھ کے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے مجھے تجھ سے بھی زیادہ آتا ہے، نہ تجھے کچھ ملنا ہے نہ مجھے کچھ ملنا ہے. ہم دونوں کو صرف اس وقت ملنا ہے جب ہم دونوں خدا کی خاطر سیکھیں گے اور بولیں گے. اچھا یہ فضا بنتی نہیں ہے، مصیبت ہم لوگوں کے یہاں یہ ہو گئی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں علمی تحریک نہیں چل رہی ہمارے معاشرے کے اندر، ایک وجہ یہی ہے، علم مقابلے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. خدا نمتان نے علم مقابلے کے لیے خلق نہیں کیا ہے. روایت موجود ہے جو علم حاصل کرے گا لوگوں کے اوپر مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو علم کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کو اس کا علم بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا ان باتوں سے جان چھڑانا بھی مشکل بنتی ہے. اچھا اس کا ایک آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آدمی جہاں کہیں یہ دیکھتا ہے نا کہ یہاں مقابلے بازی چل رہی ہے وہاں جائے نہیں. آسان کام. میں نے ایک بات دیکھی ہے اپنی جو تھوڑی بہت میری پریکٹیکل لائف رہی ہے، جب تک انسان مدرسے میں ہوتا ہے پریکٹیکل لائف نہیں ہوتی. پریکٹیکل لائف اس وقت ہوتی ہے جب واپس اپنے ملک آتا ہے، تب پریکٹیکل لائف ہوتی ہے. جو 10-11 سال 12 سال میں نے یہاں پہ زندگی گزاری ہے، اس میں ایک بات سیکھی ہے، جیسے ہی آپ سے کوئی انسان کسی چیز پر مقابلہ کرے آپ اس کے حوالے کر کے چھوڑ دیں، فوراً اس کے حوالے کریں، چھوڑ دیں۔ جتنی جگہ پر خدا کی خاطر چیز کو چھوڑیں گے، خدا اس سے زیادہ آپ کو کہیں اور سے لا کے دے دے گا۔ تو مشکل ہی نہیں ہے۔ تو اس خاطر بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں کام چلتا ہی نہیں ہے، شروع ہوتا ہی بند ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عقل مند آدمی کو چاہیے جیسے ہی دیکھے مقابلہ شروع ہو رہا ہے اس کو سرنڈر کرے، کہیں اور کہے، کہیں اور جائے، اس مقابلے کو مقابلہ کرنے کی جگہ پہ چھوڑ دے۔ تو اب اگر کسی کے ذہن میں کہیں گمان بھی ہے کہ یہاں پر ہم مقابلہ کرنے آئے ہیں، تو مطمئن رہیے کہ ہمارا نہ مقابلہ کرنے کا ارادہ ہے نہ مقابلہ کرنے آئے، جو سمجھ میں آیا ہے وہ بیان کرنے آئے۔ اور اگر یہ احساس کریں گے کہ یہاں مقابلہ کرنا ہے ہمیں، تو بخدا پاؤں بھی نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے سے طے کر لیتے ہیں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ صاحب یہ سورہ طٰہٰ کی 81 نمبر آیت ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں اعتراف کرنی پڑتی ہیں۔ اعتراف مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، یہ کئی سال سے میرے ہاتھ میں ہے، اور میں معمولاً یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اسے پڑھتے وقت ایک پینسل اسی کے اندر رکھ لیتا ہوں، یعنی معمولاً پینسل کو آدھا میں کاٹ لیتا ہوں، یا بچوں کی جو دیکھتا ہوں پینسل چھوٹی پڑ رہی ہے وہ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، آدھی کاٹ کے اسے چھیل کر اسی قرآن کے اندر رکھتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں کہیں کوئی ایسی آیت لگتی ہے مجھے کہ اس سے میں نے کچھ ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اسے میں انڈر لائن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سائڈ میں، جس کو ہم حاشیہ کہتے ہیں، حاشیہ میں کچھ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ مجھے اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا تھا۔ ابھی ایک عجیب بات میں احساس کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پڑھتے وقت ایک آیت سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، دوسری دفعہ اسی آیت کو پڑھتا ہوں وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب بارڈر میں دیکھتا ہوں پرانا لکھا ہوا تو یاد آتا ہے ہاں پچھلی دفعہ اس سے سمجھ میں آیا تھا۔ تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ کو اور اس دفعہ کو پڑھے ہوئے 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، پچھلی دفعہ کیوں سمجھ میں آیا تھا اور اس دفعہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ میں وہی انسان ہوں اور 3 ماہ میں میری میموری میں کوئی بہت بڑی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے بعض اوقات ہم لوگ کچھ غلط طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر ہوشیاری سے پڑھیں تو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اس خاطر اسی قرآن کریم کو بار بار لیتا ہوں تاکہ پچھلی دفعہ اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا تو بارڈر پہ بھی نظر ڈال دوں۔ اچھا، بارڈر میں جس چیز کو سمجھ میں آتا ہوں اس کا آیت نمبر لکھ دیتا ہوں، مثلاً اس سورہ کی 81 نمبر آیت سے کوئی چیز سمجھ میں آئی تو بارڈر میں لکھ دوں گا 81 اور یہ مطلب، ٹھیک ہے، تاکہ اگلی دفعہ جب پڑھ رہا ہوں تو خدا نہ کرے اگر توفیق نہیں بھی ہو تو کم سے کم بارڈر دیکھ کر کچھ یاد آ جائے کہ اس سے پچھلی دفعہ کچھ سمجھ میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی پڑھتے پڑھتے پچھلی دفعہ یہ چیز سمجھ میں آئی تھی، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 81، خدا نے متعال نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ اچھا، قرآن کریم اگر کہتا ہے کھاؤ، اس کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے، یعنی استفادہ کرو، ٹھیک ہے، کھانا تو ہر چیز کھانے کی تھوڑی ہے، مثلا ابھی یہ بھی تو طیبات ہے، پاکیزہ ہے، تو اس کو تو میں کھاؤں گا نہیں، اس کو میں پیوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس آیت کا حصہ نہیں ہے، نہیں، یہ بھی حصہ ہے۔ اگر خدا نے متعال نے مثال کے طور پر مجھے کوئی نعمت دی ہے، کوئی پھل دیا ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے، گھر دیا ہے وہ بھی حصہ ہے، تو کلو تو نہیں ہوا، وہ کھانا تو نہیں ہوا، مطلب اوور آل ہے، یعنی کلو من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ دیا ہے اس سے تم استفادہ کرو، جو کچھ اللہ نے دیا وہ تمہارے لیے۔ اہل بیت فرماتے تھے دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا سب سے اہم حق مومنین کے لیے، خدا نے دنیا کافروں کے لیے نہیں بنائی ہے، مومنین کے لیے بنائی ہے، پاکیزہ چیزیں دنیا کی مومنین کے لیے بنی ہے، مومنین کا حق ہے کہ اس سے استفادہ کریں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ اسراف کرنے لگے ہیں، باقی لوگ مر رہے ہیں بھوکے اور ہم اور آپ کہیں گے بس یہ خدا نے ہمارے لیے خلق کیا نا کہ استفادہ کریں، ہم استفادہ کر رہے ہیں، نہیں، وہ جو باقی مر رہے ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا ہمیں، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے پاکیزہ تمہیں دیا ہے اس سے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس کے اندر بغاوت نہیں کرو، تطغوا طغیان نہ کرو، بغاوت نہ کرو۔ طغیان کسے کہتے ہیں؟ حد سے نکل جانا طغیان ہے، ٹھیک ہے، حد سے نکل جانا، جس کو ہم لوگ اردو میں کبھی کبھی غصے کے معاملے میں کہتے ہیں آپے سے باہر ہو گیا، ٹھیک ہے، غصے کے معاملے میں بھی اور خوشی کے معاملے میں بھی، کوئی انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کوئی انسان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا نے متعال فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں پاکیزہ دیا ہے اس سے استفادہ کرو، ولا تطغوا فیہ، اس کے اندر بغاوت نہیں کرو، اس کے اندر طغیان مت کرو. اچھا اگر طغیان کیا تو کیا ہوگا؟ اچھا اب دیکھیے یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، 10 الفاظ ہیں اور پوری قانون کی ایک چین بنی ہوئی ہے. غور فرمائیے گا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ دیا اس سے استفادہ کرو، ولا تطغوا فیہ، اس کے اندر طغیان نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، اگر طغیان کیا تو ہمارا غیظ و غضب تمہارے اوپر جاری ہو جائے گا. یہ حل کا مطلب ہے حلال ہو جائے گا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جاری ہو جائے گا. بس ایک قانون سمجھ میں آیا، اگر کوئی طغیان کرے گا، جو خدا نے پاکیزہ دیا ہے اس میں طغیان کرے گا تو کیا ہوگا؟ خدا کا غضب اس کے اوپر جاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب پاکیزہ میں طغیان کیسے ہے؟ مثلا خدا نے پاکیزہ دیا ہے کہ فرماتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں ایک معین حق ہوتا ہے سائل اور محروم کے لیے. اگر کوئی سائل اور محروم کا حق نہ دے، یہ طغیان ہے. طغیان کیا؟ طغیان کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب جاری ہو جائے گا. اچھا کیا معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا؟ قرآن کریم نے آگے بھی بیان فرمایا، جو ہم نے پاکیزہ دیا ہے اس میں سے استفادہ کرو، طغیان نہ کرو، اگر طغیان کرے گا تو ہمارا غضب اس پہ جاری ہوگا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پر ہمارا غضب جاری ہو جائے، فقد ہوا، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہوا ہو جاتا ہے، ہوا کا مطلب یہاں پر ہے گمراہ ہو جانا. بس کیا طے ہوا؟ قانون یہاں سے شروع ہو رہا ہے. خدا وند متعال کچھ لوگوں کو اپنی پاکیزہ نعمتیں دے گا. دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا پاکیزہ نعمت لے کر صحیح استفادہ کریں گے، ان کے لیے خدا بعد میں بتائے گا. جو پاکیزہ نعمتیں لیں گے غلط استفادہ کریں گے، ان کے اوپر کیا ہوگا؟ ان پر خدا کا غضب جاری ہو جائے گا. جن کے اوپر خدا کا غضب جاری ہو جائے گا وہ گمراہ ہو جائیں گے. اس آئے کریمہ نے آگے نہیں بتایا کہ اگر گمراہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. آئے کریمہ نے یہاں تک رکھا ہے، بس گمراہ ہو جائیں گے، بس ہوا. اب ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم جا کے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہیں ہوا کے بعد کا حصہ لکھا ہے کیا، کہ جب کوئی گمراہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہم اس چین کو وہاں سے نکالیں گے. پھر اب کیا کریں گے؟ ایک اور آیت کریمہ کو اس سے ملائیں گے جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. تو ہمیں چار اسٹیپ مل جائیں گے. پہلا اسٹیپ پاکیزہ چیزیں ملتی ہیں، دوسرا اسٹیپ طغیان کرتا ہے، تیسرا اسٹیپ خدا کا غضب آتا ہے، چوتھا اسٹیپ غضب کے بعد گمراہ ہوتا ہے، پانچویں اسٹیپ میں دیکھنا ہے گمراہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے. پھر اس پوری سیکوینس کو لا کر اپنی سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کریں گے. ہماری سوسائٹی وہ تو نہیں ہے کہیں، کہیں ہماری سوسائٹی کی کچھ کلاسز تو وہ نہیں ہے. ہمیں پوری چین نظر آنا شروع ہو جائے گی. ہاں یہ سب ہو گیا. اچھا اب کبھی کبھی بیچ میں سے بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں. آپ نے سورہ حم کے اندر دیکھا، لکھا ہے غیر المغضوب علیہم، خدا یا ان میں سے قرار نہ دے جن پر تیرا غضب آیا ہے. غضب کس پہ آتا ہے؟ جو اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں طغیان کرتے ہیں. دیکھا بیچ میں سے بھی کلک کرتا ہے بعض اوقات. کبھی ہوا سے لے کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، کبھی غضب سے لے کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک ایک ورڈ سے نکال کر آپ نتائج دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی آئے کریمہ نے لکھا ہے کہ اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے. بس میں نے اس صفحے کے ٹاپ پر یہ لکھا ہے، طغیان، غضب، ہوا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو کوٹ کر لیا کہ خدا متعال جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو تین غلطیاں کر سکتا ہے انسان. ایک طغیان کرے گا، طغیان کرے گا تو غضب آئے گا، غضب آئے گا تو ہوا و ہوس، گمراہی. اس کے بعد اگلی آیت نے یہ لکھا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. چھ جملوں میں پوری چین بتا دی. فرمایا اچھا اب وہ جو ہوا ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ اس کا خدا نے نہیں بتایا. اب یہاں نہیں فرمایا، یہاں نہیں فرمایا، آگے کہیں اور بتایا ہے کہ جو ہوا و ہوس سے دو چار ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر خدا نے متعلق ایک جگہ پہ فرمایا کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے خدا کو بھلایا، خدا نے ان کو ان کا نفس بھلوا دیا. انسان ہیں لیکن انسانیت بھلا بیٹھے. یہ گمراہی کا ایک نتیجہ ہے جو بعد میں آتا ہے. جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو بھلا دیتا ہے، جب بھلا دیتا ہے تو اپنی انسانیت کے خلاف اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ویسٹ کے اندر ہوموسیکسوالٹی کیوں ایکسیپٹ کر لی گئی ہے؟ یہ انسانیت کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن فخر سے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ بھلا چکے ہیں. بلایا کیوں ہے؟ ہوا و حوث سے دو چار ہیں. ہوا و حوث کیوں آئی ہے؟ چونکہ غضب الہی ہے. اور غضب الہی کیوں ہے؟ طیبات میں طغیان کرنے کی وجہ سے. اب ہم اس چین کے اوپر تو نہیں چل رہی ہماری قوم، جس پر چل کر وہ گڈھے میں گر چکے ہیں، اب ہم اس پر چلنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کو گڈھے میں گرتا دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی نہیں سنبھل رہے. اچھا، اگلی آیت کریمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی لغفار، اور میں خدا بخشنے والا ہوں، لمن تاب. اب دیکھیے چین کے چار ٹکڑے آپ کو یہاں پہ ملیں گے. میں بخشنے والا ہوں کس کے لیے؟ لمن تاب، جو توبہ کرے. وہ آمنا، اور ایمان لائے. وہ عمل صالحا، اور عمل صالح انجام دے. ثم اهتدى، پھر ہدایت پا جائے. چار ٹکڑے، ایک توبہ کرے، دو ایمان لائے، تین عمل صالح کرے، چوتھے مرحلے میں ہدایت ملے گی. اس ہدایت کے بعد کیا ہوگا؟ اس ہدایت کے بعد ایک اور آئے کریمہ نے لکھا ہے، جب ہم کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک اور آئے کریمہ نے لکھا ہے. اگر میں اس آئے کریمہ کو اس وقت ڈھونڈ پاؤں تو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ. دیکھیے اس آئے کریمہ میں لگے ہاتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، آج صبح ہی مجھے یہ بات سمجھ میں آئی. میں سورہ انبیاء پڑھ رہا تھا، میں نے سورہ انبیاء میں ایک عجیب بات دیکھی. اس سورہ مبارک انبیاء کے اندر ٹوٹل آیات ہیں 112. 112 آیت میں ایک آیت کا اختتام یہ میم پر ہے، ایک آیت کا اختتام کاف میم پر ہے، تین آیت کا اختتام ابراہیم پر ہے، باقی ساری جمع کے صیغے پر اختتام ہو رہی ہیں. عربی کے حساب سے جمع کے صیغے میں واو نون آئے گا، یہ نون آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ساری آئے کریمہ 112 آیتیں اجتماعی قوانین کو بیان کر رہی ہیں، سوشل رولز کو بیان کر رہی ہیں. ساری آیتوں کا اختتام جمع کے صیغے پر ہے. اس کا مطلب ہے اس پوری 112 آیات کے اندر آپ کے سوشل لاز بیان ہو رہے ہیں. اگر کسی کو سوشل لاز لینے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں، سورہ انبیاء بہترین سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ بھارت اس سورہ انبیاء میں لکھا ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات. ان دو آیت کو اگر ساتھ ملا لیں، فرمایا کہ ہم نے ان کو ائمہ قرار دیا ہے، رہنما قرار دیا ہے. یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے اور وحی کی، ہم نے ان کے اوپر اچھائیوں کے انجام دینے کی، اقام صلاۃ کی، اتاء زکاۃ کی. وکانوا لنا عابدین، یہ سب ہمارے بندے تھے. اس کا مطلب اگر کسی کو ہدایت ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ محض بندگی یہ خدا اختیار کر لے گا، صرف بندگی کے اوپر چلے گا. اگر کسی کو ہدایت کے بعد ایک اور اگلا مرحلہ ہے، ثمج تباہ کے بعد خدا نمتال اس کو انتخاب کر لیتا ہے کسی خاص کام کے لیے. بہرحال میں عرض کرنے کا خدمت اس اجتباء والے معاملے میں جانا نہیں ہے، نبوت والے معاملے میں جانا نہیں ہے. میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، سورہ طہٰ کی دو آیات کریمہ کو پڑھ کر ایک آیت میں گمراہی کا قانون بیان ہوا ہے، گمراہی کیسے آتی ہے، دوسری آیت میں ہدایت کا قانون بیان ہوا ہے کہ ہدایت کیسے آتی ہے. اچھا، اگر کسی نے ان دو آیتوں کو تیزی سے پڑھنا ہو، میرے ساتھ خود ایسا ہی ہوا ہے. ایک دفعہ پڑھا غور سے، مثلا 3-4 مہینے پہلے، تو ان سے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی تھیں. دوسری دفعہ تیزی سے پڑھتا چلا گیا، اور صفحے کو ختم کرنے کے بعد میری عادت ہے کہ بارڈر میں لکھی ہوئی پرانی چیزوں کو دوبارہ دیکھتا ہوں، تو میں دیکھ یاد ہے کہ اچھا، اتنی اہم آیت میں گزار گیا تھا جس میں پچھلی دفعہ اتنے اہم دو قانون نکالے تھے، اور اس دفعہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. صرف کس وجہ سے؟ توجہ سے نہ پڑھنے کی وجہ سے. توجہ سے نہیں پڑھیں گے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. توجہ سے پڑھیں گے، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. اچھا، جب آپ یہ کام کر لیں گے، اب دیکھیے کتنے مراحل ہو گئے. پہلی بات تو ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھانے والی کتاب سمجھنا ہے، چپ کتاب نہیں سمجھنا ہے، سمجھانے والی کتاب سمجھنا ہے. دوسرا، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے، اس کو صرف ایسے ہی محض ثواب کی خاطر نہیں پڑھنا ہے. تیسرا معاملہ، ایک ایک جملے پہ غور کرنا ہے. جب ہم غور کریں گے تو کچھ تو ہمیں الفاظ ملیں گے، کچھ قوانین ملیں گے. جب قوانین مل جائیں، پانچویں مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ مجھے پتا چل گیا کسی کے اوپر طیبات آتی ہیں، وہ بغاوت کرتا ہے، خدا کا غضب آتا ہے، غضب کے بعد وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا میں کس اسٹیج میں ہوں. مجھے کوئی طیبات نہیں ملی ہیں، ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں؟ تو میں یقیناً ہر انسان دیکھے گا کہ اس کو زندگی میں کچھ نہ کچھ خدا کی نعمتیں ملی ہیں. اب اپنے آپ سے پوچھے گا تو غیان کر رہا ہوں یا حد میں رہ رہا ہوں، میں نے کیا کیا، تو غیان کیا یا نہیں کیا؟ مثال کے طور پر فرض فرمائیے خدا تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، آج کا دن گزر گیا، یہ نعمت تھی یا نہیں تھی؟ آج کا دن، ایک دن گزر، زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو پتا چل جائے نا کہ کل کا دن نہیں آنا ہے. اور کوئی کہے کہ اگر آج ہی چلے جاؤ شارع فیصل پہ ایک برانچ ہے، اس میں 5 لاکھ روپے جمع کرا دو تو کل 24 گھنٹے اور زندہ رہ سکتے ہو، تو پھر کل کے دن کے لیے 5 لاکھ روپے جمع کرا دیں گے آپ. ایک دن اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اگر کسی مرتبے کو یہ پتا چل جائے کہ بھائی آدھی زندگی دے دو تو ایک دن اور رہ سکتے ہو، تو آدھی دولت دے دے گا ایک دن اور رہنے کے لیے، اتنا قیمتی ہوتا ہے ایک دن. ابھی گزر گیا نا، چلیے گزر گیا، یہ تو طیبات ایک دن کی گزری 24 گھنٹے کی، میں نے اس میں کیا کیا؟ ادھر گزارا ہے جہاں پر خدا نے چاہا تھا. میں ایک خطرناک بات کہنا چاہتا ہوں، میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں، جہاں جاتا ہوں یہ سوچ کے جاتا ہوں. دبئی میں ہم گئے، چل میں ایسے ہی مذاق آخری چند منٹس میں ایک مذاق کر لوں. دبئی میں ہم گئے ایک جگہ پر، وہ دبئی کے مالدار ترین اردو اسپیکنگ لوگوں کی جگہ سمجھی جاتی ہے. تو ہم وہاں پر گئے، اتفاقاً ان کی بدقسمتی سے بی بی کی شہادت کی تاریخ تھی، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی. اللهم صل علی محمد و علی محمد. اب ایک مناسبت بن گئی، وہ جو جگہ ہے وہ انتہائی دولت مندوں کی جگہ ہے، اور شخصیت بی بی کی شخصیت ہے جو انتہائی دولت مند تھی، ٹھیک ہے. اب ہم نے ان کے سامنے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب بی بی کا انتقال ہوا تو ارث میں سے کیا چھوڑا تھا؟ کچھ بھی نہیں، صحیح، کچھ بھی نہیں. پھر میں نے ان سے کہا تم میں سے کون بی بی کی سیرت پہ چلے گا؟ حالت خراب ہو گئی ان کی. جب ہم باہر نکلے تو کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی، باہر ایک آدمی نے آ کے بتایا مجھے، کہنے لگا باہر 3-4 آدمی کھڑے تھے، وہ کہہ رہے تھے کس مولوی کو لے آئے، 3-4 سال میں سب کو کنگلا کر دے گا یہ، 3-4 سال میں سب کو کنگلا کر کے بھیج دے گا، اس کو کہیں بھیج دو، چونکہ یہ تو دوسری نسل تک پیسہ نہیں پہنچنے دے گا، یہ تو ایک ہی نسل میں پیسہ ختم کروا دے گا سب کا. دلی خدی نے تو ایک ہی نسل میں ختم کر دیا تھا نا. اچھا، امیر المومنین نے بھی یہی کیا تھا. امیر المومنین نے بے تحاشا پیسہ کمایا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے امیر المومنین کے پاس پیسہ نہیں تھا، بہت پیسہ کمایا، بہت پیسہ تھا امیر المومنین کے پاس. میں املاک کی فہرست دیکھی ہم نے جو بلاغہ میں، مفتی جعفر حسین صاحب نے امیر المومنین کی املاک کی فہرست بنائی، یہ بہت بڑی فہرست ہے، لیکن اپنی اولاد کو بس اتنا دیا جتنا ان کو ضرورت تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں دیا. اور جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے تو بقول امام کے 700 درہم بچے تھے جس سے ایک غلام خریدا گیا ہے، بس اور کچھ نہیں. اتنی زمینیں تھیں. ابھی میں اتفاقاً ابھی اپنے دوست سے عرض کر رہا تھا کہ ایک بک کے اندر میں نے پڑھا، کئی صفحے پر تو امیر المومنین کے املاک کی فہرست آ رہی تھی، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. اور کیا تھا؟ بنجر لیتے تھے، آباد کرتے تھے، اور آباد کرنے کے بعد جو 30,000 کی مثلا، اچھا زمینیں امیر المومنین بہت کم خریدے ہیں، خریدی بہت کم ہے. مثلا کیا ہوا ہے، کسی وجہ سے بیت المال نے ان کو دی ہیں، مثلا کسی جنگ میں کچھ فتح ہوا ہے، فتح ہونے کے بعد ایک زمین ان کو مل گئی. امیر المومنین نے اپنی زندگی میں شاید ایک زمین خریدی ہے بس، اور وہ بھی شاید اس وجہ سے خریدی کہ سامنے والا مر گیا تھا، اس کو سنبھال نہیں پا رہا تھا. ایک آدمی کو جنگ کے نتیجے میں کوئی زمین ملی تھی، وہ اس نے خرید لی، وہ سنبھال نہیں پایا، بیچ دی. ایک آدمی نے 30,000 درہم میں خرید لی، 30,000 درہم میں خریدی، ایک دن واپس آ رہا تھا اپنی زمین سے، امیر المومنین نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اس زمین سے آ رہا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا کیسی ہے؟ کہنے لگا میرے لیے عذاب ہے. میں نہیں سنبھال سکا. امیر مومنین فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تیز ہوا چلتی ہے اور پتہ نہیں دوسری کیا شکایت کی. کہنے لگا ہوا بہت تیز چلتی ہے اور پتہ نہیں کیا شکایت کی کہ اس وجہ سے میری جان عذاب میں ہے، میں بیزار آ گیا ہوں اس زمین سے. امیر مومنین فرمایا جتنے میں تم نے خریدی تھی اتنے میں بیچتے ہو، میں خریدار ہوں. کہنے لگا میں نے بیچا، آپ کی ہوئی، اسے جان چھوڑائی اپنی. پھر امیر مومنین نے وہ زمین لی، اس کو آباد کیا، اور وہ جو مشہور روایت ہے کہ امیر مومنین سے کسی نے پوچھا آپ کندھے پہ کیا لے کے جا رہے ہیں، امیر مومنین فرمایا 100,000 کھجور کے درخت. تو فرمایا کیا ہے اس کے اندر؟ فرمایا کہ گٹھلیاں ہیں، بوؤں گا درخت نکلیں گے. امیر مومنین کی املاک بہت تھی، لیکن سب کا سب اپنے بچوں کو صرف حسب ضرورت اور باقی سب مسلمانوں پہ وقف کر دیا تھا. اب معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہیں گے، کوئی مائی کا لال ہے جو امیر مومنین کی سنت پہ عمل کرے گا؟ اپنی زندگی میں بے تحاشا کمائے، خالی ہاتھ نہ بیٹھے. کبھی کوئی یہ سمجھے، مثلا پہلے ہم کہتے تھے نا کہ مثلا امیر مومنین کی سیرت پہ چلے تو لوگ سمجھتے تھے اس کا مطلب ہے کماؤ نہیں. نہیں، امیر مومنین نے بہت کمایا ہے، لیکن سب کمانے کے بعد اپنی زندگی لوئسٹ اسٹینڈرڈ پہ رکھ کر اپنے بچوں کو حسب ضرورت دیا، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیا. کوئی یہ کرے گا؟ تین ایلیمنٹس ہیں امیر مومنین کی اس معاملے میں سیرت میں. ایک، بہت کماؤ. نمبر دو، اپنی زندگی کو لوئسٹ پہ رکھو. نمبر تین، اپنی اولاد کو حسب ضرورت دے کر باقی سب اللہ کی راہ میں وقف کر دو. نسلوں بعد نسل منتقل کرنے کی امیر مومنین میں رواج نہیں ہے. ہم کریں گے؟ یہ ہماری مشکل ہے. اب ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ راکی فیلر کو دیکھا ہے جس کی پانچویں نسل ہے اس وقت، جے پی مورگن کا جو بینک کا مالک ہے، مورگن فیملی، اس کی پانچویں نسل ہے. ہم بھی پانچویں نسل بنائیں گے، تم بھی یہودی بن جاؤ گے. پھر وہ یہودی ہیں، دولت پرست ہیں، وہ زر پرست ہیں، ہم بھی وہی بن جائیں گے. اور ایک اور بھوت جو ہم لوگ یہاں چڑھا ہوا، ہم کہتے ہیں یہودیوں نے یہ کیا، ہم بھی کریں گے. وہ یہودی گمراہ ہیں، تم کیوں کرو گے؟ تم وہ کرو جو امیر مومنین نے کیا. تم کس نے کہا یہودیوں کے کرے پہ عمل کرو؟ تو خلاصہ کلام یہ، قرآن کریم کو پڑھیے، قانون نکالیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. طیبات مجھے ملی، آج 24 گھنٹے طیبات ملے، اس کا میں نے کیا کیا؟ آیا میں وہ ہوں جو حد میں رہا طغیان نہیں کیا، یا نعوذ باللہ وہ ہوں جس نے طغیان کیا؟ اگر طغیان کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب آئے گا. اگر اللہ کا غضب آیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. بس جس دن میں گمراہ ہونے لگوں، جس دن مجھے احساس ہو آج مجھے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، تو میں سمجھ جاؤں میں نے پیچھے طیبات میں کوئی طغیان کر دیا ہے، ورنہ میں یہاں گمراہ کیوں ہو رہا ہوں؟ آج کیوں عبادت میں مزہ نہیں آ رہا؟ اس طرح ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. ایک اور جملہ سامنے میں آتا ہے، وقت میرا پورا ہو گیا ہے، وہ جملہ اور عرض کرتا چلوں، بات کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں. ایک روایت پڑھ رہا تھا، روایت میں دستور یہ لکھا تھا کہ قرآن جب بھی مومن کی صفت بیان کرے تم اپنے آپ کو چیک کرو یہ صفت میرے اندر ہے یا نہیں ہے. بس قرآن کریم نے ایک جگہ پہ لکھا مستغفرین بالاسحار، یہ سحر کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں. میں کرتا ہوں تو مفتی کا مومن میں کیسے ہو جاؤں گا؟ پھر قرآن کریم نے لکھا ہے مومن وہ ہے جو سحر کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کے حضور استغفار کرتا ہے. سحر کا وقت تو ہمیں معلوم ہے نا، کون سحری مس کرنا چاہتا ہے؟ آج کل تو سب کو سحر کا وقت پتا ہوتا ہے، ماہ رمضان میں سحر کا وقت پتا ہے. ہم سحر کے وقت کھڑے ہو کے استغفار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اس روایت میں لکھا تھا اگر تم یہ چاہو، تم چاہو کوئی صفت تمہارے اندر نظر آئے تو 1 سال تک عمل کرو. یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ میں مستغفرین بالاسحار قیامت کے دن کہلاؤں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم 1 سال تک سحر کے وقت استغفار کروں، تب وہ صفت میرے اندر سمجھ میں آئے گی. اب آپ جب بھی قرآن کریم پڑھیں دیکھیے گا، جیسے کسی مومن کی صفت پہ پہنچے دیکھیے گا میرے اندر یہ ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. اور اگر جیسے کسی برے کی صفت پہ پہنچے، عذاب کی صفت پہ پہنچے، فوراً اپنے آپ سے پوچھئے یہ میرے اندر تو نہیں ہے. مجھے اس معاملے میں ایک دوست کے میز پر لگے ہوئے کیلنڈر سے سیکھنے کا موقع ملا، بہت اچھا. ایک دوست کے کام کی جگہ پہ گیا، تو اس کی کیلنڈر کے اوپر ایک روایت لکھی تھی، اس پہ لکھا تھا پتہ نہیں کون سا آدمی ہے وہ، جو مجھے یاد نہیں آ رہا کیا تھا، اس میں لکھا تھا وہ ہے جو جلدی ناراض ہوتا ہے بہت دیر میں مانتا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو اچھا والا ہے وہ ہے جو دیر سے ناراض ہوتا ہے جلدی مان جاتا ہے. انصاف کی بات بتاؤں، میں نے دیکھا میں پہلے والے میں زیادہ فٹ ہو رہا ہوں کہ میں جلدی ناراض ہوتا ہوں اور دیر سے مانتا ہوں. اس سے میں نے سیکھنے کی کوشش کی کہ اب مجھے چاہیے کہ میں دیر سے ناراض ہوں اور اگر کوئی معافی مانگے تو فوراً اسے معاف کر کے اپنی جان چھڑاؤں تاکہ اس برے والے کے اندر داخل نہ ہو جاؤں. آپ بھی قرآن پڑھیے، قرآن کریم کو اس انداز سے دیکھیے، انشاءاللہ خود بخود قرآن کریم میری اور آپ کی زندگی کو بدلنا شروع کر دے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار قرآن کریم کو سمجھنے کی طاقت ہمیں نصیب فرما. اے پاک پروردگار فہم قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت سے ہماری زندگیوں کو منور فرما، ان کی ہمراہی حاصل نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا میں اور معاد کے تمام مراحل کے اندر موت، برزخ، محشر، پل صراط، جنت، ان تمام مراحل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، نسلاً بعد نسلاً ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.